بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں یوں تو ہم جمع ہوئے ہیں فنڈ ریزنگ کے عنوان سے لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کا جو کانسپٹ ہے فنڈ ریزنگ کے پیچھے کا کہ بھائی کیوں کرتے ہیں یہ لوگ کیوں مانگتے ہیں پیسے یہ لوگ کیا کام ہے وہ مسلمان کے لیے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آدمی وقتی طور پر چاہے کسی کا تعاون کرے یا نہ کرے حالات بھی ہوتے ہیں لیکن ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جن ذمہ داریوں کا احساس ہونا ہے وہ احساس انتہائی ضروری ہے. آخر کوئی بات ہوں گی کہ جو آدمی اپنے لیے ایک ڈالر کسی سے نہیں مانگ سکتا, جو علماء اپنے لیے ایک ڈالر کسی سے نہیں مانگ سکتے, ایک عام آدمی نہیں مانگ سکتا, اس کی غیرت کے خلاف بات ہوتی ہے. پھر یہ کیوں پوری دنیا کے اندر آواز لگاتے ہیں, یہ سوچنے کی ہوتی ہے. کیا کام کر رہے ہیں یہ لوگ, کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, کس بات کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ. جیسے جمع ہوئے یہاں آپ ماشاءاللہ اتنے ساتھی ہوئے کہ کچھ پیسے ہی مقصود ہیں. کتنی چھچوری بات ہو جائے گی, کتنی چھوٹی بات ہو جائے گی اگر یوں اس معنی میں لیا جائے اس بات کو. آدمی کو پیٹ پالنے کے واسطے, دال روٹی کے واسطے اتنا بھاگم بھاگی کی تو ضرورت نہیں پڑتی. جو بات عرض کرنی ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری پورے عالم میں ہدایت کو پھیلانے کی ہے, پوری دنیا میں ہدایت کو پھیلانے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے. اور ہدایت کو اپنے لیے قبول کرنے کی ذمہ داری ہے, اور ہدایت کو اپنی مکمل کرنے کی ذمہ داری ہے. آپ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ہدایت پر ہیں اس وقت مکمل؟ نہیں. اگر ہم ہدایت پر ہوتے مکمل تو ہمیں سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ آپ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دیجیے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک بھی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر مغرب میں آپ نے مانگی ہے تو عشاء میں پھر مانگنا ہے, عشاء میں آپ نے مانگی ہے تو فجر میں پھر مانگنا ہے, فجر میں مانگی ہے تو ظہر میں پھر مانگنا ہے, کل مانگی ہے تو آج پھر مانگنا ہے, آج مانگی ہے تو کل پھر مانگنا ہے, گزشتہ سال مانگی تھی تو اس سال مانگنا ہے, اس سال مانگی تھی تو اگلے سال مانگنا ہے, دس سال سے مانگ رہے ہیں اور دس سال اور زندہ رہیں گے پھر بھی مانگنا ہی ہے. کیا چکر ہے یہ؟ تو ہم کو ہدایت ہونا ہے اور ہماری ہدایت کا تمام ہونا ہے, مکمل ہونا ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ہدایت کو پوری دنیا میں عام ہونا ہے, اور اس ہدایت کے عام ہونے کے واسطے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا ہے. جتنے سورسز حاصل ہوتے ہیں بندے کو, مال کی لین سے, جان کی لین سے, صلاحیتوں کی لین سے, جو کچھ اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے, جو دماغی صلاحیت ہے, جو قوائے باطنی ہے, جو صفات اس کے پاس ہیں, ان سے, جو فزیکل اسٹرکچر اس کا ہے اس سے, اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت آفاقی یا باہر کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سے, وہ ہدایت کو عام کرے. ہدایت کو پھیلائے، اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے ترغیب دی جاتی ہے مسلمان کو کہ تم اپنی جان اور مال سے اللہ کے دین کی حیات کے لیے جد و جہد میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہیں جو جان دی گئی ہے ایک دوسرے پرپس سے دی گئی ہے کوئی، اور تمہیں جو مال دیا جاتا ہے ایک دوسرے پرپس سے دیا جاتا ہے، اس میں سے بقدر ضرورت خود اپنے دانا چگنے کی حد تک نکال لو، اپنے دانا چگنے کی حد تک، اپنے پیٹ بھرنے کی حد تک بقدر ضرورت اس میں سے نکال لو تم، لیکن تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا ہے. یہ کبھی تھا علم مسلمانوں کے پاس؟ اس کا کبھی سمجھا تھا اس کا مطلب صحابہ نے؟ صحابہ نے مطلب سمجھا تھا کہ بھائی جو کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کیوں دی ہیں اس دنیا میں؟ یہ دنیا رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، پھر کیوں دیا ہے؟ اور اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے دن رہنا ہے، پھر کیوں دیا ہے؟ رہنا آدمی کو اتنے دن ہے، دیا اتنا ہے، یہ تو کیوں دیا ہے؟ کھاتا آدمی اتنا ہے لیکن اتنا دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، دینے والا تو وہی ہے. دو روٹی سے زیادہ، تین روٹی سے زیادہ، چار روٹی سے زیادہ ایک وقت میں یہ بندہ نہیں کھا سکتا، مگر اس کو صرف چار روٹی حاصل نہیں ہوتی، اس کو تو سینکڑوں روٹی ایک وقت میں حاصل ہوتی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ بقیہ 96 روٹیز کیا کرے گا؟ وہ صحابہ نے اس کو لیا تھا، اولیاء اللہ نے ہمیشہ اس کو لیا ہے، علماء امت نے ہمیشہ اس بات کو لیا ہے. وہ کام کرتے تھے، کر کے چلے گئے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے تھے، جو آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داری کو پہچان کے حصہ لینے والے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہو گئے اسپیشل. جیسے ہمارے ابھی عارف بھائی بتا رہے تھے نا، تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لینا، سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. یہ جو گروپ ہے یہ پہلوں میں تو بہت ہوئے ہیں، لیکن بعد میں یہ بہت تھوڑے ہونے والے ہیں. ہر ایک کا حوصلہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ان والوں کا تھا. وہ ایک عجیب دنیا تھی، عجیب لوگ تھے وہ، کہ جنہوں نے یہ فہم لے لیا تھا کہ نہ میرا مال اللہ کا، نہ میری جان اللہ کی. پوچھا ابو بکر، تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے کہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اور کیا چھوڑا ہے؟ جھاڑو تک اٹھا لے آئے گھر کے سامان میں، کہ یہ بھی دین کے کام میں آ جائے گی، چلو بعد میں دیکھا، گھر میں بعد میں دیکھا جائے گا. چادر وہ بھی اٹھا لے آئے، یہ کام میں آ جائے گی. کچھ نہیں تھا، ایک چیز گھر میں نہیں چھوڑی تھی، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کی لین سے، نہ چیزوں کی لین سے، پورا اٹھا لیا. اور تمہارے فاروق نے کہا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی آدمی کراس اوورٹیک نہیں کر سکتا. حالانکہ اس دن جو ہے نا، حضرت تمہارے فاروق کے پاس بہت تھا مال، وہ اتنا سارا لے آئے، آدھا لے آئے. انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑ کے؟ کہنے کہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں، اور آدھا اس وقت کا بہت تھا. اب پورے گھر میں سے آدھا گھر اٹھا لیں آپ، بہت ہو جاتا ہے. اور یہ سمجھ گئے حضرت عمر کہ آج میں جو ہے نا اوورٹیک کر لوں گا ابو بکر کو، آج ابو بکر اتنا نہیں لا سکتا حضور کی خدمت میں. معلوم تھا ان کو کہ ان کے پاس کیا ہے، لیکن جب بات سامنے آئی تو یہ 50% لائے تھے، وہ 100% لے آئے. کیونکہ میٹیریل کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے پاس، کہ بھائی بحیثیت مقدار کے جمع کرو تو ان کا زیادہ ہے کیا ان کا زیادہ ہے، نہیں، وہ 100% تھا پورا، ایک فیصد بھی گھر میں چھوڑا ہوا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہماری دی ہے پوری دنیا میں. اور یہ ایک ایسا گولڈن چانس ہے، خصوصاً امریکہ میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں وہ بیان فرمایا کرتے تھے، سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام تکوینی ہے، دو نظام ہوتے ہیں، ایک نظام تشریعی اور ایک نظام تکوینی، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے نبیوں کے ذریعے سے جو بھیجا ہوا ہے، اس کو نظام تشریعی کہتے ہیں.
کہ یہ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، حلال ہے، حرام ہے، شادی اس سے کر سکتے، اس سے نہیں کر سکتے، کاروبار ایسا کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، یہ یہ چیزیں آپ کھا سکتے، یہ یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، یہ نظام تشریعی کہلاتا ہے. اور ایک دوسرا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نظام تکوینی، کائنات کا جو سیٹ اپ ہے اللہ تعالیٰ کا، تدبیر امور دنیا کے کاموں کا انتظام، چونکہ مدبر الامر اللہ ہی ہے، یدبر الامر یفصل الایات، نظام تکوینی کہلاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ نظام تکوینی سے متعلق ہے. وہ ایک دوسرا پورا سیٹ اپ ہے اللہ پاک کا پوری کائنات میں، کس کو ڈبانا ہے، کس کو تیرانا ہے، کس کو غالب کرنا ہے، کس کو مغلوب کرنا ہے، کون سی پارٹی جیتنی ہے، کون سی پارٹی ہارنی ہے، کون عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، کس کے پاس شادی ہوگی، کس کے پاس طلاق ہوگی، کس کے پاس بچے ہوں گے، کس کے بچے مریں گے، کون کھائے گا، کون بھوکا مرے گا، کون بیمار ہوگا، کون تندرست ہوگا، انفرادی، اجتماعی، انڈیویجول، غیر انڈیویجول، یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہوا کرتا اس کو نظام تکوینی کہتے ہیں. اسی لیے خضر علیہ السلام اس کے ذمہ دار تھے، سورہ کہف میں جس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا اندازہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ تم سے بھی زیادہ واقف کار لوگ ہیں. جب انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ واقف کار ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں بولنا، یہ ادب کے خلاف ہے، ہے تم سے بھی زیادہ، ایک لائن ہے پوری جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں. کہنے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہنے کہ ٹھیک ہے، ملنا ہے تو جاؤ ملو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کو لے کے چل پڑے، خادم کو لے کے. وہ چلتے 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 راستے میں ایک جگہ رکے، بھوک لگ گئی. کہنے لگے یار کھانا دے دو. تو وہ جو خادم تھا کہنے لگا کھانا کہاں سے دوں گا میں، کیوں کیا ہوا بھائی؟ تو بولے وہ جو مچھلی اپن ساتھ رکھ لیے تھے اپنی فش بھون کے توشے میں، وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی اس سے پہلے جہاں ٹھہرے تھے اپن سستانے کے لیے. کہنے کہ بندے ہو خدا کے، تجھے بولنا چاہیے تھا. کہنے کہ بس میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. اتنی بڑی بات ہو گئی اس کو یاد ہی نہیں رہا. ایک بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، ان کو یاد ہی نہیں رہا حضرت قبلہ کو بولنے کے واسطے، خادم کو. خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس وہی تو جگہ تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا بندہ ملے گا، تو چلو واپس جاؤ بھائی. بھائی واپس گئے 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 گئے، چلتے 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 غریب تھک گئے دونوں کے دونوں. وہاں جا کے دیکھا تو ایک صاحب لیٹے ہوئے اتار کے چادر اوڑھ کے. کہنے کہ السلام علیکم. کہنے کہ موسیٰ عمران ہے؟ وعلیکم السلام. موسیٰ عمران وعلیکم، نیا آدمی جنگل میں ہے، پتھر آرام کر رہا ہے اور نام لے کے کہہ رہا ہے کہ وعلیکم السلام موسیٰ عمران. آپ کون صاحب ہیں؟ آپ مجھے کیسا جانتے ہیں؟ کہنے کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ مجھے اتنا نہیں بتائے گا کہ آپ آنے والے ہیں. اب تھوڑی سی بات ہوئی، اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں. اللہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیجیے. خضر نے کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں. فَإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَ، آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، میرا ایک دوسرا کام ہے. سَتَجِدُنِي انشاء اللہ الصَّابِرَ وَلَا أُعْصِي لَكَ أَمْرًا. کہنے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا بھائی، پیغمبر ہوں آخر، میرے صبر کو آزما لو جتنا آزما سکتے ہو، اور کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا میں. حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ کو اصرار ہے تو میں اپنے ساتھ میں رکھوں گا، لیکن ایک بات ہے، جب تک میں خود نہیں بولوں گا جب تک خاموش بیٹھنا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی میں کروں گا، اس پہ آبجیکشن نہیں کرنا، منہ نہیں کھولنا. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پوچھنا نہیں مجھ سے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سوال کا جواب آپ نے دیں گے تو کیسا نہیں. بھائی ہر چیز ہر وقت پوچھنے کی نہیں ہوتی، خاموش بھی بیٹھنا ایک کام ہوتا ہے. چلیے ایک چلے دونوں. قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے, بارہا آپ کا سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے کہ ایک کشتی کے اندر دونوں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے, ان لوگوں نے بغیر کسی نول کے, بغیر کسی اجرت کے ان کو ٹھہرا لیا, اوپر چڑھا لیا. داڑھی والے بزرگ متوا نیک لوگ نظر آ رہے تھے, کہنے کے بوڑھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں بھائی, ان کو تو خیر کشتی والوں کو تو نہیں معلوم تھا یہ کون تھے. بعض کہتے ہیں کہ خضر کا چونکہ اس راستے پہ آنا جانا تھا تو جانتے تھے. بہرحال جو بھی بات ہو, انہوں نے بغیر کسی اجرت کے کہنے کا, آپ لوگ تو آ جاؤ بس, ویسے بیٹھ جاؤ سواری میں. دونوں بیٹھے کہ تھوڑی تھوڑی دیر ہوئی تھی, بیچ میں گئی کشتی سمندر کے اندر, بیچ منجدار میں پہنچ گئی. وہاں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا, اس میں تختہ توڑ دیا وہاں کشتی کا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ صاحب انہوں ایسی حرکت کریں گے, بڑے میاں استاد ہمارے اور اتنے بڑے بزرگ آدمی اور جانے والا یہ حرکت کریں گے, بیٹھے بٹھائے کے تختہ توڑ دیں گے. برداشت نہیں کیا. اور یہ غلطی ہے, شرعی نظام کے تحت میں کوئی صحیح کام ہے, یہ غلط کام ہے. یہ کیا کیا حضرت آپ نے؟ آپ کا پلان شاید یہ ہے کہ آپ ڈبانا چاہ رہے ہیں, یہ تک بول دیے. موسیٰ علیہ السلام بولے آپ کا پلان کیا ہے اس سے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ تختہ توڑیں گے تو پانی آ جائے گا, جب پانی آ جائے گا تو خود بھی ڈوبیں گے, یہ بھی ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں سن, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کہنے کہ دیکھو میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ منہ پہ کفل بولنا نہیں ہے یہاں پہ. کہنے کہ اس کو کیسا نہیں بولنا ہے, اتنی بڑی بری حرکت تم نے کر دی. خیر میں آئندہ نہیں بولوں گا, چلو. آگے گئے تو وہاں ایک بچہ ملا, بچہ نوجوان, بچہ بالکل نوجوان تو نہیں تھا لیکن مطلب یہ کہ اچھا 10-12 سال کا تھا جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بس حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اتنی زور سے دیوار پہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا, اور نہ صرف سر پھٹا بلکہ وہ اسی جگہ مر گیا. اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا کہ اس کی گردن جسم سے الگ ہو گئی. یہ تو اتنا بڑا جرم ہے, مرڈر, بلا وجہ کا, نا حق کا مرڈر, معصوم بچے کا, اس کا کیا قصور ہے؟ بس موسیٰ علیہ السلام کیا برداشت سے باہر ہو گئے. پیغمبر ہے, پیغمبر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ وہ غلطی پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اور پیغمبر کے نائبین کی بھی خصوصیت یہی بتائی گئی کہ ان کو غلطی پہ خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اسی لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ غلطی پہ خاموش بیٹھیں گے تو خدا تمہیں عذاب دے گا. حدیث شریف میں ہے. آج امت مسلمہ غلطیوں کو دیکھ کے خاموش بیٹھ رہی ہے, عذاب میں ہے. دو اور دو چار کا حساب ہے یہ. پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, مسلمان پریشان ہیں, مسلمان پہ یہ ہے, مسلمان پہ وہ ہے. کبھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے اس بارے میں کہ مسلمانوں پہ یہ پریشانی آئے گی؟ جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا کہ اگر تم غلطی پہ خاموش بیٹھنے کی عادت ڈال لو گے تو خدا تمہیں اس دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دے گا پھر الگ سے, کیونکہ تم نبی کے نائب ہو, دنیا میں بھی عذاب ہوگا. اور دنیا میں جو عذاب ہوگا اس کی شکل بھی بتائی ہے حضور نے کہ اس غلطی کی وجہ سے جو دنیا میں سزا ہوگی وہ دشمن کے مسلط ہونے کی شکل میں ہوگی. یہ بھی حدیث میں ہے. پوری دنیا میں دشمن مسلط ہے. کہیں بھی چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, سیریا چلے جاؤ, افغانستان چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ, ہندوستان چلے جاؤ, سری لنکا چلے جاؤ, کشمیر چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, افریقہ چلے جاؤ, دشمن مسلط ہونا لازمی ہے. حدیث میں ہے. تو نبی جو ہے نا وہ غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کیا کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت ہی غلط حرکت کی. تو کہنے لگے کہ بھائی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ وعدہ تو کیا تھا آپ نے, وعدہ کیا تھا, اس بات پہ کیا تھا وعدہ کوئی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تم ایسی حرکت کرنے والے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے, ایک مرتبہ اور دو چانس بس ختم. پھر آگے چلے. وہاں جانے کے بعد میں وہ گھر والوں سے کہا کہ بھائی, گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. تو پہلے زمانے میں ہوٹلوں وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا. اگر کوئی مہمان آ گیا, اگر اس کو کھانا نہیں کھلایا گیا تو مر جاتا تھا, اس لیے کھانا کھلانا ضروری تھا اس کو. گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، گاؤں والوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھلاتے، چلو اب بھوکے ہارے تھکے ہاندے. وہاں ایک زمین دیوار جو ہے نا وہ گر رہی تھی، گرنے پہ تھی بالکل. حضرت خضر نے کہا کہ چلو اس کو سیدھا کرتے ہیں، وہ دونوں کو کہا. اب جب خضر سیدھا کرنے لگے تو موسیٰ بھی ساتھ ہو گئے. اب وہ پانی گارا یہ وہ، دیوار سیدھا کرنا کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، لگا لگ گیا کام پورا. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ناگواری ہوئی، کہنے لگے یار کم از کم اس کی مزدوری لے لو، اس محنت کی مزدوری لے لو، پیٹ بھر جائیں گا اپنا، بھوکے الگ ہیں اور آپ کام پہ لگ گئے. کہنے لگے میاں تم سے کہا کہ تم میری دنیا میں دخل مت دو، پھر دیتے ہو، بس تین مرتبہ کے بعد چانس نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر خاموش رہتے تو بڑے عجائبات دیکھتے، اگر خاموش رہ جاتے بڑے عجائبات دیکھتے. مگر موسیٰ خاموش کیسے رہ سکتے تھے، وہ تو پیغمبر تھے اور یہ ساری غلطیاں تھیں، بولنا ضروری تھا ان کو. اس سے پتا چلا کہ یہ ایک پورا، یہ ایک پوری دنیا ہے، یہ ایک نظام ہے، اس کو نظام تکوینی کہتے ہیں. قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے اور بیان ہے موجود، اور بزرگوں کے مکشوفات تو بے حساب ہیں اس معاملے میں. اس نظام تکوینی کے تحت میں ایک چیز ہے میں جو سنانا چاہتا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو نظام تکوینی کے تحت ڈسٹریبیوٹ کر کے بھیج دیتے ہیں، چاہے نہ چاہے. اسی لیے آپ کو پوری دنیا میں مسلمان ملے گا. اب اس کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، دین کا علم اس نے نہیں سیکھا ہے، تو وہ پیسوں کی لالچ میں جائے گا، جاب کی لالچ میں جائے گا، تعلیم کی لالچ میں جائے گا، دنیا کی لالچ میں جائے گا، مگر جائے گا. مسلمان ہے اس کو پھیلاؤ، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دو. امریکہ میں جو مسلمان آیا ہوا ہے وہ بھی اسی نظام کے تحت آیا ہوا ہے. میں اور آپ جو آئے ہیں، یا ہمارے فادر آئے ہیں، یا والدین کسی کے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ 40 سے آئے ہوئے ہوں، 50 سے ہوں، 60 سے ہوں، اس کے بعد کے ہوں، کبھی کے بھی ہوں، امریکہ میں بھی میں اور آپ جو آئے ہوئے ہیں نظام تکوینی کے ایک دوسرے سیٹ اپ کے تحت آئے ہوئے ہیں. آپ بولیں گے کہ ہمیں تو کہ نہ کسی نے بتایا نہ کچھ، ہم تو خود اپنی طرف سے آئے ہیں. آدمی جو خود اپنی طرف سے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے دوسرے کا کام ہے، دوسرے کا ذہن ہے، دوسرے کا دماغ ہے، دوسرے کی پلاننگ ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے سمجھنے کی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ لوگ یوز ہوتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم جو جاب کرتے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں لیکن یوز تو ہمیں دوسرا ہی کر رہا نا، چار پیسے آپ کو دے کے 8 پیسے وہ بنا رہا ہے، تو آپ کو تو یوز کر رہا ہے وہ. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں شاید، نہیں ہم اس کو کہاں یوز، ہم تو یوز ہو رہے ہیں، ہم تو استعمال ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر جو خفیہ نظام چلتا ہے اس میں کیسے یوز ہوتا ہے ایک کا دوسرے کے لیے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو کہ میں دشمن کے لیے کام کر رہا ہوں کہ دوست کے لیے کام کر رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل گئے. پہلے سے وعدہ مطالبہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو فرعون چھوڑ رہا نہیں تھا. کہنے کہ پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا، چھوٹے موٹے کام، خدمت کے کام. وعلیکم السلام، آؤ ادھر آ جاؤ. وعلیکم السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے تو فرعون نے اپنی کابینہ بلائی اور میٹنگ کال کر لی، سارے جمع ہو گئے، وزراء، وزراء حشم قدم اور خاص مشیر، مشیران اعلی سب جمع ہو گئے. کہنے گئے یہ تو سارے چلے گئے، موسیٰ بھی چلے گئے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل بھی چلے گئے، کیا کریں، خاموش ہو جائیں، چلو اچھا ہے، خسکم جان پاک چلے گئے یہ لوگ ہمارے ملک سے. لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ بہت، یہ تو دال میں کالا ہے، یہ اس لیے کہ ابھی یہاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے ماتحت دبے ہوئے ہیں، وہاں جا کے انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور وہاں طاقتور ہوں گے، پھر ہم سے لڑنے کو آ جائیں گے. تو وہ مارنے کی تیاری کریں گے ہماری، ابھی تو نہیں مار سکتے ہیں، ابھی تو وہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے. تو سب ساتھیوں نے مشورہ دیا فرعون کو، اس کے دوستوں نے، کہ اپن ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ کے ان کی پٹائی کر کے ان کو وہیں ختم کر دیتے ہیں، تاکہ کل کے دن نہ رہے باس نہ بجے بنسری. ان حولا لشیر ذمتن قلیلون و ان حملنا لغائزون و ان لجمیع حاضرون. یہ چھوٹی سی جماعتیں اپنے مقابلے میں تھے تو وہ لوگ بہت زیادہ, لیکن اب ہمارے مقابلے میں یہ کم ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں, ہمارے ہم مسلح ہیں وہ مسلح نہیں ہیں, اور ہم ایک ساتھ ہیں وہ سب ایک ساتھ نہیں ہیں. وہ سب ظاہر ہے کہ چونکہ ان کی کوئی ایسی گیا وہ نہیں ہے, ایک نظام کے تحت میں نہیں ہے, تو بھاگ جائیں گے انتشار کی وجہ سے, ادھر ادھر ہو جائیں گے, تتر بتر ہو جائیں گے. فرعون نے بات مان لی, چلیں گے ٹھیک ہے چلو چلو چلو, ساری قوم کو لے کر ساری لشکر کو لے کر نکل پڑا. تو نکلا فرعون, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نہیں نکلا, میں نکالا اس کو. وہ اپنی پلاننگ کر کے نکلا, لیکن میری پلاننگ اس کو نکالنے کی تھی. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ. ہم نے نکالا ان کو باغوں میں سے, ہم نے نکالا ان کو چشموں میں سے, ہم نے نکالا ان کو خزانوں میں سے, پیسوں میں سے, ہم نے نکالا ان کو عزت کی کرسیوں میں سے. جتنے عہدے تھے منسٹری وغیرہ کے قلمدان, وہ پورے کے پورے ویسے رہے, کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. باغات ویسے ہی تھے, نہریں ویسی تھیں, محلات ویسے ہی تھے, پیسہ ویسے ہی تھا, سب چیزیں ویسی تھیں. چونکہ ان کے تو ذہن میں یہ تھا کہ پھر ہم ان کو دھپے مار کے آ جائیں گے واپس, تو ایز اٹ از سب چیزوں کو چھوڑ کے نکل گئے. فرعون اپنی طرف سے نکلا, اپنی پلاننگ کے تحت نکلا بظاہر, لیکن اللہ پاک فرما رہے وہ اپنی طرف سے نہیں نکلا, میں نے نکالا. اس کی پلاننگ نہیں تھی, یہ میری پلاننگ تھی. ادھر آؤ تمہارا کام ہے, بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا لیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرا دیا, اور جیسے فرعون اور اس کی قوم درمندر کے اندر ان کا پیچھا کرنے کے لیے پہنچی, تو پانی سے کہا کہ تو مل جا, تیرا کام ختم ہو گیا. وہ پانی مل گیا اور سارے کے سارے ڈوب کے رہ گئے اس کے اندر. تو بندہ اپنے طور پر ایک کام کرتا ہے, لیکن اس کے پیچھے خدا کی پلاننگ ہوتی ہے. ہم اپنے طور پر آئے ہیں ڈالر کمانے, جاب کرنے, پڑھائی کرنے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور یہ بزرگوں کا کشف ہے, اور حالات بھی بتاتے ہیں, اور نصوص بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا جاتا ہے. پوری دنیا میں مسلمان ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے دیا کیا جاتا ہے کہ اسلام کو ساری انسانیت کے واسطے اویلیبل کرنا ہے. اسلام کو ساری انسانیت کے واسطے قریب کر دینا ہے, دکھانا ہے, بتانا ہے, سمجھانا ہے. خالی انفارمیشن نہیں ہے, اسلامی لائف بھی دکھانا ہے. خالی نالج نہیں ہے, اس کو پریکٹیکل بھی دکھانا ہے. مسلمان نماز پڑھتے ہیں, بھائی نماز کبھی دیکھی نہیں تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ نماز کیسے پڑھتے. مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں کہ روزہ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے. زکوٰۃ کا نظام ہے, حج کا نظام ہے, معاشرت ہے, معاملات ہیں, اخلاق ہے, بزنس ہے, ڈیلنگ ہے, تعلقات ہیں, تہذیب ہے, کلچر ہے, تمدن ہے, ثقافت ہے. اسلامی ثقافت یہ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثقافت دی وہ اسلامی ثقافت کہلاتی ہے. جو تہذیب آپ نے دی, کھانے کی, پینے کی, رہنے سہنے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. شاید اسلامی ثقافت جانے کے بعد میں ارتداد میں اور اس میں مرتد ہونے میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں رہتا, بہت تھوڑا سا پردہ باقی رہ جاتا ہے. اسی وجہ سے مرتد ہو رہے لوگ, چونکہ اسلامی ثقافت چھوڑ دی. اس میں کیا ہے؟ اصل تو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے, اصل تو نماز پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے لگا لیا نا, حضور سے تو نہیں پوچھا. یہی بات حضور سے پوچھ لیتے, حضور نہیں ہے تو حضور کے نائبین سے پوچھ لیتے, ان کے خدام سے پوچھ لیتے, پوچھا ہی نہیں. اپنی منمانی کی, اس میں ارتداد کا سیلاب پھیل گیا. ثقافت اسلام کی بہت اہم ہوتی ہے. تہذیب کہ تمہارا ایک تشخص ہے, تمہارے رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا, اوڑھنے بچھانے کا, ملنے جلنے کا, دوستی دشمنی کا, تعلقات اور تعلقات نہیں کرنے کا, خوشیاں منانے کا, غم منانے کا, ایک سٹائل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا. اگر وہ نہیں رہا تو غیر مسلموں کے اثرات کو قبول کرنے سے کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا. یہ انفیکشن پروٹیکٹر جو ہے نا, وہ ثقافت ہے اسلامی. میں نے ہمارے دوستوں میں کئی مرتبہ اس واقعے کو سنایا. ہمارے پاس جو ہے ایک بچی کو آگ لگ گئی تھی حیدرآباد میں، جب ہم پڑھاتے تھے دارالعلوم حیدرآباد میں، وہاں قریب میں ہی ایک چھوٹے گھر کے اندر ایک بچی کو آگ لگ گئی. خیر گڑبڑ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، سب دواخانے کو لے کے چلے گئے. تو قریب ہونے سے ہم لوگ بھی مسلمان بچی تھی، ہم بھی دواخانے کو چلے گئے. وہاں جانے کے بعد میں ہوتا نا، چار آدمی کے یہاں کھڑے ہیں، چار وہاں کھڑے ہیں، ڈسکس ہو رہا ہے. تو جیسے وہ بچی آئی، وہ ڈاکٹر اندر سے آیا دواخانے میں سے، کہنے کہ بچی مر جائے گی، بچے گی نہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہیں مرے گی، کیوں نہیں مر جائے گی، بچے گی کیوں نہیں؟ تو کہنے کہ 80% سے زیادہ اس کی اسکن جل گئی. اب اس وقت کے حالات ویسے ہی تھے ہمارے، ظاہر ہے کہ ابھی بھی کیسی کون سی اپنے پاس جو ہے نا سہولتیں ہیں میڈیکل کی. خیر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ 80% کے قریب چونکہ اس کی اسکن جل چکی ہے، لہذا یہ مر جائے گی. اب ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اس ڈاکٹر سے پوچھا، اب یہ آپ حضرات میں سے بھی کوئی ڈاکٹر ہوں گے تو اس کی تصدیق کر سکتے ہوں گے، کہ بھائی انسان کی باڈی کے اندر تو دماغ اصل ہے، دل اصل ہے، کڈنی اصل ہے، لیور اصل ہے، اسکن تو اصل نہیں ہے. اگر اسکن جل جاتی ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے مر جائے گا بندہ؟ یہ ہم نے پوچھا. اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے یہ کہا کہ دل اصل ہے، دماغ اصل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسکن ایسا ہے کہ یہ انفیکشن کو روکنے والا ہے. اسکن وہ چیز ہے باڈی میں کہ انفیکشن کو، یہ مختلف بیکٹیریا وغیرہ، بہت سے وائرس اور الا بیماریاں یہ پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہیں. جب یہ جل جاتی ہے تو باڈی کو متاثر ہونے کے لیے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. جب اس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے تو مختلف قسم کے زہر، مختلف قسم کی بیماریاں اثر کر جاتی ہیں اور پھر آدمی مر جاتا ہے. چاہے دل صحیح رہے، دل نہ جلا ہو، گردہ نہ جلا ہو، کڈنی نہ، لیور نہ جلا ہو، اور دماغ نہ جلا ہو، کچھ نہ جلا ہو، پھر بھی سارا جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے انسان. تو تقریر میں بولنے کے اعتبار سے تو یہ بات صحیح ہے کہ دل سب سے اصل ہے، بولنے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ دماغ سب سے اصل ہے، لیکن دل، دماغ، کڈنی، لیور سب صحیح سالم رکھ کے اگر کھال ادھر دیے کسی کی تو بھی نہیں رہتا انہیں. تو اسلامی ثقافت جو ہے، اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامی تمدن جو ہے، اسلامی معاشرت جو ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی اور باریک سے باریک بات سکھائی، ایک ایک بات سکھائی، کسی چیز میں بھی جھوٹا نہیں رکھا اور کسی چیز میں بھی جاہل نہیں رکھا، اندھیرے میں نہیں رکھا. اس کو اویلیبل کرنا ہے امت کو، انسانیت میں، ان کو پتا چلے کہ اسلامی ثقافت کیا ہے، غیر اسلامی ثقافت کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، غیر اسلامی تہذیب کیا ہے. ہم اتنے جاہل نکلے اور اتنے کیا کہہ لیجئے کہ نا ہنجار نکلے اپنے پیغمبر کے ساتھ، کہ پیغمبر کی ثقافت کو، تہذیب کو ٹھکرا کر ہم نے دشمنوں کی تہذیب اختیار کر لی کہ وائی مائی باپ تم سب سے بڑے، ہمارے پیغمبر سے بھی بڑے، نعوذ باللہ من ذالک. عمل سے تو بول دیا نا ہم نے، زبان سے نہیں بولے. تو حالانکہ ہمیں بھیجا گیا دنیا میں یہاں پر کہ تم اسلام کو دکھاؤ، وہاں جا کے عملاً نماز پڑھ کے بتا، نماز پڑھو بھی خود بخود نماز دوسروں کی نگاہوں میں آتی رہے گی، روزہ رکھو بھی خود بخود روزہ نگاہوں میں آتا رہے گا، کمانے کے طریقوں میں، رہنے سہنے کے طریقوں میں، اخلاق میں، سیرت میں، معاملات میں، ڈیلنگ میں، شادی بیاہ میں، خوشیوں میں. ہم نے خوشیوں کا طریقہ دیا ہے تم کو، شادیوں کا طریقہ دیا ہے تم کو، ہم نے سارا لپڑ کے رکھ دیا. کہنے کہ تمہاری ایسی بات ہمارے پاس کہاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے بعد میں زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا، کہنا بہت چاہتا ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ نہیں ہے کہنے کا موقع. میرے دوستو، ہمیں ایک خاص مقصد سے اسلام کی اشاعت اور احیاء کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے علم کو عملاً اور علماً زندہ رکھنے، زندہ بتانے کے واسطے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، امریکہ کے اندر بھیجا ہوا ہے. وحی کا علم زندہ کرو اور علم وحی کے بغیر کسی چیز کا علم نام رکھنا خود غلط ہو جاتا ہے. اصل علم تو وحی کا علم ہوتا ہے. سورہ کہف کے شروع میں کیا ہے، ہم نے اس قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اللہ کا بیٹا بولنے والوں کو ڈراؤ. لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے اللہ کے بیٹے کا عقیدہ اختیار کیا ہے ان کو ڈراؤ. یہ بھی قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ہے. سورہ کہف کو اگر تم پڑھتے رہو گے جمعہ کو جمعہ تو دجال کے فتنے سے بچو گے، حدیث میں ہے نا. کیوں بھائی؟ بعض روایتوں میں تو یہ کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتے رہو گے، اور 10 آیتوں میں چاہیے، پہلے کی 10 آیتوں میں چاہیے بات. کیا جوڑ ہے؟ مناظر حسن گیلانی کی تقریر اس کے اوپر ہے، بہت دیکھنے، ان کی ایک کتاب ہے سورہ کہف کی تفسیر کے نام سے، پڑھنے کی چیز ہے. انہوں نے لنک بتایا ہے ان باتوں کا اس پڑھنے سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کا علم ان کو نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. میں اور آپ بولتے تو ہم کو کوئی بھی آبجیکشن لگ سکتا تھا، تمہارے کو کیا معلوم ہے، علم تو ان کے پاس ہے، تمہارے کو کیا معلوم ہے، سچ تو یہ بولتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹی بولتے ہیں. مالہم بھی من علم، علم ان کے پاس، وحی کا علم ہے ہی نہیں ان کے پاس محفوظ، تو علم ہے کہاں؟ تو جیسے اس دنیاوی نالج کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، دین کا نالج تو ہمارے پاس ہے، کیونکہ کوئی وحی کا آسمانی علم کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. سب گڑبڑ ہو چکی، محرف ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو بائبل کے نام سے چیز ملتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ محفوظ کیسا ہے؟ وہ میں نے مناظر حسن گیلانی کے مقالات ہی میں پڑھا ہے کہ کوئی اس کا حافظ تو تھا نہیں، محفوظ تو ان کے پاس تھی نہیں کتابوں کے طریقے سے لکھی ہوئی. اب جو ان کے زمانے کے جو لوگ نیک مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنی یاد سے جو لکھ دی، جیسے اتنے لوگ ہیں، اگر آپ اپنے اپنی یاد سے کوئی بات قرآن کی لکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کا نام قرآن رکھ دیں، قرآن ہو جائے گا وہ؟ ایسا ہوا سو ہے. وہ 400 کتابیں لکھی ہوئی تھیں ان کے بزرگوں کی، اپنی اپنی یاد سے، الٹی پلٹی جو بھی ہے. تو اس میں سے اصلی کون سی ہے؟ بائبل. تو وہ 400 کے 400 ٹیبل پہ رکھے، اس کے بعد اس کو ہلائے تو 396 گرے تک ہلائے، 4 بج گئے، کہنے لگے یہ 4 حق ہیں، یہ علم کا معیار ہے، یہ جانچنے کا معیار ہے. ایسا تو بائبل ہے ہمارے سامنے اس وقت، اس کو کیسے بولیں گے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آسمان کا علم ہے، وحی کا علم ہے، نبی کے اوپر اترا سو ہے. انجیل نبی پر اترا، انجیل بک نبی پر اتری، تورات نبی پر اتری، زبور نبی پر اتری، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس پر ایمان لائے. مگر یہ جو ہے، یہ انجیل زبور تورات ہے، یہ جو ہے یہ نہیں ہے، کبھی کے ناز ختم ہو گئی. سو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس قرآن بالکل صداقت کے ساتھ میں صحیح شکل میں موجود ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے. آج بھی اس کا چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے کہ اگر اس کے اندر تبدیلی تم مانتے ہو، اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، بنا دو اس جیسا، اور بڑا نہیں، پورا نہیں، چھوٹی آیت کی ہو، چھوٹی صورت کی ہو، تب بنا دو، انا آتینا کی ہو، تب بنا دو. آج بھی چیلنج ہے، یہ عجیب بات ہے، کوئی نہیں بنا سکتا. زندہ معجزہ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں بنا سکے آپ، تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ جب ہم بیٹھتے ہیں دماغ ہی بند ہو جاتا ہے. 6 مہینے ایک آدمی کو ہر قسم کی تنخواہ دے کے اور ہر قسم کی فیسلٹیز دے کے رکھا گیا تھا، اور اس کو کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا انشاء پرداز تھا، بہت جاننے والا تھا، عربی کا ماہر تھا. 6 مہینے کے بعد کمرے میں آئے تو دیکھا کہ کمرہ بھرا ہوا ہے کاغذوں سے، سب پھاڑے ہوئے یہاں سے وہاں. پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہنے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں، اور جب لکھتا ہوں تو بعد میں اپنے اوپر ہنسی آتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر یہ لکھا ہوا میں باہر لوگوں کو بولا کہ یہ قرآن کا مثل ہے تو میرے کو جوتے پڑ جائیں گے، بولے اتنا خراب لکھا ہوا ہے یہ، بولے بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے کلام معجزے کی شکل میں ہمارے پاس. علم تو ہے، معجزہ ہے، اور نبی کا معجزہ امت کے پاس نہیں رہتا، لیکن یہ معجزہ امت کے پاس ہے، زندہ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بنی اسرائیل کے پاس مل جائے تو وہ کیا اژدہا بنے گا؟ آج نہیں بنے گا. سلیمان علیہ السلام کا خاتم اگر مل جائے تو وہ کوئی اپنا کرامت دکھائے گا؟ یوسف علیہ السلام کا اگر کرتا مل جائے تو کسی کی بینائی واپس آئے گی؟ حضرت یوسف کے کرتا معجزہ تھا ان کا، کہ باپ کے سر پہ ڈالا اور بینائی واپس آ گئی. لیکن آج اگر وہ کرتا مل جائے ان کی امت کسی کو اور وہ کسی ڈال دے کسی, اس کی بینائی واپس نہیں آنے والی. معجزہ امت میں معجزہ باقی نہیں رہتا, نشانی رہ جاتی ہے کہ یہ معجزہ تھا. بلکہ قرآن پاک معجزہ ہے, آج بھی چیلنج ہے اس کا. اس کا اعجاز لفظوں میں بھی ہے, اس کا اعجاز معانی اور مفہوم میں بھی ہے. اپنے کو دیر تو نہیں ہو رہی زیادہ, مختصر کر دیتا ہوں. حق تعالی شانہ نے میرے دوستو اس خاص مقصد کے تحت میں ہمیں رکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہم اسلام کی ترجمانی کریں, اسلام کو پھیلائیں, اسلام کی حفاظت کریں. ہم اس خدمت کے لیے ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس اسلام کی نالج زیادہ نہیں ہے, یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس سورسز زیادہ نہیں ہیں. حق تعالی شانو ہر بندے کو کھڑا کر کے یہ پوچھے گا کہ تجھے جو چیز حاصل تھی تو نے اسلام کی حیات کے لیے کیا کیا ہے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اس ملک میں کیا خدمات تو نے انجام دی ہیں. اور اسلام کی زندگی میرے دوستو اسلام کی نالج اور اسلام کے علم سے ہے. پہلے وحی آتی ہے, پہلے وحی کی حفاظت ہوتی ہے, اور وحی کی حفاظت تحقیق کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ مطلب اتھنٹک سورسز میں, اتھنٹک ذریعے سے, اٹکل سے نہیں, گیس سے نہیں, ایسا ہوں گا, شاید ایسا ہے, شاید ویسا ہے. ایسے کیسا رہتا ہے, یہ مذہب ہی ہے. اسلام میں جو جتنا زیادہ نازک مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اتھنٹک یعنی زیادہ مضبوط دلیل چاہتا ہے, کوئی گیس نہیں چلتا اس میں. تو اس لیے سب سے زیادہ ہے انسٹیٹیوٹس کے قائم ہونے کی ضرورت, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت, ان کو چلانے کی ضرورت. علم امام ہوتا ہے, سارے عملوں کا امام کون ہے؟ علم ہے. علم ہوگا تو ہی عمل وجود میں آئے گا, علم نہیں ہوگا تو عمل وجود میں نہیں آ سکتا. انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے. اس وقت امت مسلمہ میں, اس ملک کے اندر بھی, پوری دنیا میں بھی, اس ملک میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں کہ جس میں اس کو پورا ہم سپورٹ کریں, وہ چلیں, اور اس میں پھر ہمارے بچے اور بچیاں, ہماری آنے والی نسلیں, ہماری یوتھ, ہمارا جنریشن, یہ اس میں تعلیم یافتہ ہو کر, تربیت یافتہ ہو کر نکلے, کہ اس کی تربیت اس کی روشنی میں ہو, اس کا دماغ اس روشنی میں ڈلے, اس کی فکر اور تھنک اور تھاٹ اس روشنی میں ہو, اور اس کا عمل اس روشنی میں ہو. آدمی بننا کیا ہوتا ہے؟ آدمی بننا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ, اس کی فکر اور اس کا عمل وحی کے مطابق ڈھل جائے. یہ بننا ہے آدمی کا. وحی کے مطابق اس کی سوچ اور اس کا عمل نہیں بنا, آدمی بگڑ گیا. پیسے بن جانے کا نام آدمی کا بننا نہیں ہے, پیسے آنے والے علم کے مل جانے کا نام بھی آدمی کا بننا نہیں ہے. بی کیئرفل میں کیا بول رہا ہوں, سنو غور سے. پیسے بن جانے کا نام آدمی کا بننا نہیں ہے, پیسے بن جانے کا جو علم ہوتا ہے اس علم کے آنے کا نام بھی آدمی کا بننا نہیں ہے. قارون کے پاس کیمیا کا علم تھا, روزانہ سونے کی اینٹا بناتے رہتا تھا, اس وجہ سے تو اتنی دولت ہو گئی تھی. آدمی نہیں بنا تھا وہ. قارون بنا تھا کیا؟ کوئی بولے گا کہ قارون بنا تھا؟ فرعون بنا ہوا تھا, شداد بنا ہوا تھا, نمرود بنا ہوا تھا, قوم سمود, قوم شعیب, قوم لوط, اصحاب عیکہ, قوم نو بنے ہوئے تھے. یہ سب بگڑے ہوئے تھے, اس لیے خدا کے عذاب کے شکار ہوئے, اور اللہ نے ان کو عذاب دے کے پکڑ لیا ہے. آدمی کا بننا کیا ہے؟ اس کی فکر کا اور اس کے عمل کا وحی کے علم کی روشنی میں ڈھل جانا, یہ آدمی کا بننا ہے. یہ ہماری نسلوں کا بننا ہے, یہ ہمارے بچوں کا بننا ہے, یہ ہماری بچیوں کا بننا ہے, یہ انسان کا بننا ہے. تو وہ علم زندہ ہونا اور اس کا عمل زندہ ہونا, اور یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوٹس کے اندر, اداروں کے اندر, مدرسوں کے اندر, جامعات کے اندر, یہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہی فہم ہمارے پاس باقی نہیں رہی کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. اگر ہوتا اس کا تھوڑا سا بھی اندازہ امت کے پاس, تو آج امت کے پاس ہر شہر میں, ہر سٹی میں, ہر کمیونٹی میں بڑے بڑے جامعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ دین کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہوتے، بڑے تحقیقی ادارے ہوتے، دارالقضاء ہوتے، دارالافتاء ہوتے، حدیث کی تفسیر کی شروحات اور اس کے اوپر کام کرنے والا گروپس ہوتے، اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہوتا، کہاں ہے سمجھ؟ مسلمان بھائیو، اس بات کو سمجھو کہ مسجدوں سے کئی زیادہ گنا ضروری اور اہم یہ انسٹیٹیوٹس ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا، اس کی دلیلیں ہیں ہمارے پاس. اور مسجد فرض ہے، کمیونٹی میں مسجد کا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. نہیں تو کیا آپ جمع سے کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ جمع کہاں ہوں گے مسلمان؟ نماز کے مسجد کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، لیکن دینی ادارے کی اہمیت کو سمجھانا ہے. جب وہ اتنا اہم ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، تو یہ کتنا بڑا ضروری ہے؟ جب مسجد بنانا اتنا اہم ہے اور اس کے لیے قربانی دینا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس کے اوپر کتنی قربانی نہیں دینا ہے، اس میں کتنا پیسہ نہیں لگانا ہے، اتنی اتنی توجہ نہیں دینی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے تعلیم کا انتظام کیے ہیں دین کی. مدینہ جب آپ پہنچے، وہاں آپ نے مسجد بنائی، پہلے مسجد نبوی اس کے بعد بنی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ قبلتن والی مسجد بن گئی تھی. مگر اس سے پہلے کہ آپ تشریف لے جاتے، اس سے پہلے صحابہ میں سے جو قرآن کے پڑھنے والے تھے، ان کو بھیجا استاد بنا کے تم وہاں جا کے پڑھاتے رہو میرے آنے سے پہلے. اتنی اہمیت ہے اس کی. اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے اندازہ نہیں ہے ہم کو، کہ یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے. یہ میں کہہ رہا تھا، وہ جو پہلے میں نے کہا نا کہ آخر یہ جو مدرسے والے اور علماء کرام پھرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی تم دیکھو دین کو زندہ کرنا ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، آپ کو اسلام کے فیوچر کا خیال ہے اس ملک کے اندر، آپ کو مسلمانوں کے فیوچر کا خیال ہے اس ملک کے اندر، پھر آپ کو کچھ کرنا ہوگا ان اداروں کے واسطے. یہ ادارے ہیں بنیاد اصل، جو انسانیت کی، انسان بنانے کی فیکٹری ہوتے ہیں. یہ انسانیت سازی کی جاتی ہے، انسان ڈھالا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کی تھاٹ، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کا یقین، اس کا مزاج، پھر اس کی عادتیں، پھر اس کے اعمال، یہ اسلام میں ڈھلتے ہیں. ہماری نسلیں وہاں ڈھلیں گی تو وہ انسان بنیں گے، اور وہ پھر وہ معلم انسانیت ہوں گے، پھر وہ ساری انسانیت کو رہبری کرنے والے ہوں گے، وہی کے علوم کی روشنی میں انسانوں کو صحیح راستہ بتائیں گے، عدل انصاف سکھایا جائے گا، سچائی اور صداقت سکھائی جائے گی، دیانتداری اور امانت سکھائی جائے گی، مروت اور رحم بتایا جائے گا. ورنہ لوگ مروت کے نام سے، رحم کے نام سے، صداقت کے نام سے، امن کے نام سے، عدل کے نام سے، ان سب کا الٹا کرتے رہیں گے. کوئی بالکل ہی اگر اندھا نہیں ہو گیا ہے تو آسانی سے سمجھ جائے گا، دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے. جب انسان، جب علم وحی کا نہیں رہے گا تو پھر امن کے نام سے تو پھر ظلم ہی ہوگا، پھر عدل کے نام سے تو ظلم بھی ہوگا، پھر سچائی کے نام سے تو جھوٹ ہی چلے گا، پھر تمیز کے نام سے بدتمیزی ہی چلے گی، پھر کلچر کے نام سے انکلچر ہی چلے گا، پھر حیا کے نام سے بے حیائی چلے گی، پھر دین کے نام سے بے دینی چلے گی، پھر فریڈم کے نام سے شیطانیت چلے گی. پھر آزادی کے نام سے بغاوت چلے گی. عورتوں میں آزادی کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کی اصل قدریں ہیں کیا، ویلیوز ہیں کیا انسانیت کی. انسانیت کی ویلیوز تو وہی کے ذریعے سے طے ہوتی ہیں، نہ کہ یہ امریکہ ہے اس وجہ سے یہاں کے ویلیو یہاں والے کر لیں گے، ہم انڈیا کے ہیں انڈیا والے اپنے حساب سے کر لیں گے، وہ پاکستان والے ہیں وہ پاکستان والے اپنے حساب سے کر لیں گے، وہ بنگلہ دیشی ہیں وہ اپنے حساب سے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے انسانیت کی ویلیوز، وہ تو آسمان سے طے ہونے والی چیز ہے کہ انسان کو بنانے والا وہ طے کرتا ہے، حتیٰ کہ اچھائی اور برائی کا معیار بھی وہی طے کرتا ہے، خیر اور شر کا معیار بھی وہی طے کرتا ہے، صحیح اور غلط کا معیار بھی وہی طے کرتا ہے، حق و باطل کا معیار بھی وہی طے کرتا ہے، انسان کی کامیابی ناکامی بھی وہی طے کرتا ہے. اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے میرے دوستو، وہ ایسے اداروں کو فل سپورٹ کرنے کی ہے. کون کرے گا؟ بتاؤ اگر ایسے انسٹیٹیوٹس اور ایسے ادارے ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور کنٹینیوز حفاظ، علماء، مفتی، داعی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفسر اور محدث اور فقیہ یہ تیار نہیں ہوں گے مسلسل امت کے اندر، تو یہ اس پروڈکشن کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کون کرے گا؟ یہود کرے گا، نصارہ کریں گے، ایتھیس کریں گے، دہریے کریں گے، حکومتیں کریں گی، کون کرے گا؟ بت مسلمان کو خود کرنا پڑتا ہے. کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کے بیت المال کی طرف سے یہ سارے انتظام ہوتے تھے، حکومت ذمہ دار ہوتی تھی ان سب چیزوں کی. اہل خدمات شرعیہ کے نام سے خود اپنے حیدرآباد کے لوگوں کو پتا ہے عثمان علی خان کی طرف سے یہ شعبہ کیسے زندہ تھا پہلے ایک زمانے میں. نصاب اہل خدمات شرعیہ اسی بیس پہ تیار کیا ہوا ہے نا، وہ جو کتاب بنی ہوئی ہے. جب بھی کبھی مسلمانوں کی حکومت رہی، بغداد کے اندر رہی ہو، کہیں پوری سلطنت عثمانیہ ہو یا اس سے پہلے کا دور ہو، امویین ہو کہ عباسیین ہو، جو بھی ہو، مسلمانوں کی حکومت جب تھی تو مسلمانوں کے پاس ذمہ داری تھی اس کی، وہ سنبھالتے تھے. اس طریقے سے چندوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تعاون کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ڈونیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس کے باوجود لوگ ڈونیٹ کرتے تھے، اس کے باوجود لوگ وقف کر دیتے تھے، اپنے باغات وقف کر دیتے تھے، اپنی زمینیں وقف کر دیتے تھے، اپنی جائیدادیں وقف کر دیتے تھے، اپنی دولت جاتے ہوئے وقف کرتے تھے، اپنی ثلث مال میں سے وصیت کیا کرتے تھے ون تھرڈ میں، کہ تو تھرڈ تو وارثین بانٹ لے، ایک تھرڈ میں اپنا کچھ ذخیرہ آخرت کا کر لوں. مساجد کے لیے وقف ہوتی تھی زمینیں، خانقاہوں کے لیے وقف ہوتے تھے پراپرٹیز، اور جناب مدرسوں کے لیے وقف ہوتے تھے پراپرٹیز. کام ہوتا تھا، پڑھنے والوں کے لیے ہوتا تھا، پڑھانے والوں کے لیے ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا تھا. بیت المال میں مال ایسا رکھا ہوا ہوتا تھا مدرسوں میں کہ چھٹی کے دن سے ایک دن پہلے مال کو بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا پیسوں کو. حتیٰ کہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس مدرسے کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محتمیم صاحب جو ہے مال کو پیسوں کو جمع کر کے لا کے ایک جگہ بیچ میں رکھ دیتے تھے، اور سینکڑوں بچے مدرسے میں پڑھتے تھے کہ جس کو جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو. کیا پڑھنے والے تھے وہ؟ کیسی دینداری تھی مسلمانوں میں؟ کیا اقدار تھے سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی آدھا توڑ کے لے جا رہا ہے ایک میں سے، کوئی پاؤ توڑ کے لے جا رہا ہے ایک میں سے، کوئی ایک اٹھا رہا ہے، کوئی دو اٹھا رہا ہے. پھر جو بچ جاتے تھے وہ پھر بیت المال میں واپس کر دیے جاتے تھے. تو بولے یہ کیا تھا؟ تو بولے ہر انسان اگلے ہفتے، ہر طالب، ہر اسٹوڈنٹ اگلے ہفتے تک کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں سے مال لیتا تھا کہ اس کو جو ہے نا صرف تیل کی ضرورت ہے چراغ میں، اس کو جو ہے نا چراغ کے ساتھ ساتھ صابن کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے نا چراغ اور صابن کے ساتھ ساتھ جوتا اس کا ٹوٹ گیا ہے اس کو جوتے کی ضرورت ہے. محتمیم صاحب کو بانٹنا نہیں پڑتا تھا، وہاں رکھ دیا جاتا تھا اور بیچ میں سے اٹھا لیا جاتا تھا. کیا لوگ تھے، کیسی دینداری اور کیسا اخلاق اور کیسی امانتداری کبھی مسلمانوں میں رہی ہے؟ تو جب بیت المال مسلمانوں کی حکومت تھی تو بیت المال ذمہ دار تھا اور یہ سارے اخراجات ہوتے تھے. اب مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، مسلمان پوری دنیا میں بھیڑوں کا ایک وہ ہو گیا، گلہ ہو گیا خالی، یہاں سے وہاں تک بھیڑوں کا لشکر ہے. کیا کریں گے؟ اب چھوڑ دیں گے اسلام کو، چھوڑ دیں گے قرآن کو، چھوڑ دیں گے مذہب کو، چھوڑ دیں گے ذمہ داری کو اسلام کو پھیلانے کی، حفاظت کرنے کی؟ نہیں چھوڑ سکتا مسلمان. ہم حضور کی امتی ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سید الاولین والآخرین، اتی تو علم الاولین والآخرین جن کی شان ہے، جو ساقی کوثر ہیں، جو شافع محشر ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو صاحب اللواء الحمد ہے، جو صاحب المعراج والبراق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امت میں ہمیں بنایا ہے. پچھلے تمام امتوں سے زیادہ بڑی امت ہے، زیادہ افضل امت ہے، زیادہ محبوب امت ہے. یہ تو ذمہ داری کو لینے والی ہے، یہ قیامت تک اسلام کو مرنے نہیں دے گی، یہ قیامت تک قرآن پاک کو ضائع ہونے نہیں دے گی، یہ قیامت تک وحی کے علم کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہونے نہیں دے گی. کچھ مسلمان سست ہو جائیں گے، خدا کچھ کو اٹھا دے گا، خدا کچھ کو اٹھا دے گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم نہیں کرو گے میں دوسروں سے لیتا رہوں گا، دوسرے نہیں کریں گے میں تیسروں سے لیتا رہوں گا. جو نہیں کرتا رہے گا وہ محروم ہوتا رہے گا، جو کرتا رہے گا وہ نوازا جاتا رہے گا. آپ نہ کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نہیں چلیں گے؟ چلیں گے. آپ کر لیں گے، قسمت کس کی چمکے گی؟ آپ کی چمکے گی، میری چمکے گی، میں کروں گا تو ہمارے بچوں کی چمکے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوستو. اس وجہ سے یہ جو ادارے آپ کے سامنے تقاضے رکھتے ہیں اپنے، ان اداروں کے تقاضوں کو
ایسا لیجئے جیسے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، جیسے آپ کا ذاتی خرچہ ہے، یہ اس سے زیادہ اہمیت دیجئے اس بات کو. اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اپنے اسلام کے ساتھ عقیدت و محبت میں، اسلام کے ساتھ تعلق میں، اسلام کی وفاداری میں، اللہ کی وفاداری میں، اپنے نبی کی وفاداری میں، یہ مسئلہ میرا ہے، مجھے کرنا ہے اس کو، میں سنبھالوں گا اس ذمہ داری کو. چلاؤ آپ لوگ کام کرو، آپ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کرو، ہم اپنی صلاحیتیں جھونکتے ہیں. یہ قوم کا جو کام ہوتا ہے، امت کا جو کام ہوتا ہے، وہ ایک دو آدمیوں کا کام نہیں ہوتا، وہ دو چار آدمی خود سے نہیں کر سکتے، اس کے واسطے اجتماعیت چاہیے ہوتی، ہر اعتبار سے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، افراد چاہیے ہوتے ہیں، لوگ چاہیے ہیں، صلاحیتیں بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے. ان سب کے اعتبار سے آدمی جب اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، حق تعالی شانہ امت مسلمہ کی ان قربانیوں کو دیکھ کر پھر ہدایت کے پھیلنے اور پھیلانے کے اسباب وجود میں لاتے ہیں، مجیبات رحمت زندہ ہو جاتے ہیں. ہے نا اصلوں کا مجیبات رحمت، یہ اللہ آپ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز ہم آپ سے مانگتے ہیں. رحمت اس کو واجب، اس کے مجیبات ہوتے ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں. ہم رحمت تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن مجیبات پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا؟ مجیبات رحمت پہ ہم کام کریں گے تو خدا رحمت نازل کرے گا، اور جس دن اللہ پاک رحمت کے عام ہونے کے فیصلے اور ہدایت کے عام ہونے کے فیصلے فرمائے گا، آپ دیکھیں گے کہ رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ہمیں تو اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو، اپنی بچیوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، ہماری تو ذمہ داری ان کو بتانے کی ہے. جتنا کام ہم کو کرنا ہے اتنا تو خیر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں، یوتھ ہے ہی نہیں کہیں یہاں سے وہاں تک. اب اپنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے یوتھ ہیں دیکھ لو، آپ سمجھ میں آ جائے گا. نئی نسلیں ہماری بالکل غائب ہو رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ. یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھے رہو، اپنا مذہب کو اپنا پکڑے ہوئے رہو، تیسری جو جنریشن ہوگی، تیسری جو نسل ہوگی، وہ ہماری ہوگی. ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خواص یہ کہہ رہے ہیں، ان کے علماء یہ کہہ رہے ہیں، اگر تم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو گے تو ان کی تیسری نسل ہماری ہوگی. وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل ہماری ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل ہماری ہے. بس فرق ایک ہے، ان کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ بے ثمر کے درخت ہیں، یہ بے پھل کے درخت ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جانوروں کی بھیڑ ہے جو کھا کے مر جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ان سے نہیں ہو سکتا. مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی امت ہے، ان کی استعداد، ان کی کیپیسٹی بالکل الگ ہوتی ہے، صرف ان کو عزم چاہیے، ان کو ہمت چاہیے، ان کو شعور چاہیے، ان کو علم چاہیے کہ کیا کرنا ہے ان کو. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، پوری دنیا کے اندر نہیں، اس ملک کے اندر ہم دینے کے لیے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنی امانت ہے، ان کی نجات کا مدار ہمارے پاس ہے. ہمارے قرآن میں جو بات ہے، واللہ العظیم ان کے بارے میں اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں معلوم ہے. ہم کو ان کے مذہب کا جتنا معلوم ہے، ان کے نبی کا جتنا معلوم ہے، اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں معلوم. ان کو اپنے مذہب کا ہی نہیں معلوم ہے، ہمارا تو خیر کیا معلوم ہوگا. ہمارے قرآن پاک میں ایک پوری کی پوری سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام پہ ہے. عمران حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے. آل عمران، سورہ آل عمران. ایک پوری کی پوری سورت ان کی اماں کے نام پہ ہے، سورہ مریم. ایک پوری کی پوری سورت حضرت مائدہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ نازل ہوا اس کے نام پہ، سورہ مائدہ. مائدہ آسمان سے اترا ہوا ایک معجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. اصحاب کہف یہ عیسائی تھے، اصحاب اخدود یہ عیسائی تھے. سورہ کہف کا پورا قصہ عیسائی واقعات پر ہے. اصحاب اخدود جو سورہ بروج میں ہے وہ عیسائی پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، پھر سارے نبیوں کی تعلیمات ایک ہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس حق ہے، مستند ہے، اتھینٹک ہے، وہ ان کو بتائے کون؟ شفقت سے، محبت سے، پیار سے، حکمت سے، ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا. میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ کام. ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے یوتھ میں، ہماری بچیوں میں ایسے لوگ تیار ہوں جو یہاں کے مبلغ بنے، جو یہاں کے دائی بنے، جو یہاں پھیلا سکے اسلام کی بات کو. ان کی لیول پر، ان کی ذہن کی سطح کے لیول پر، ان کے مزاج کے لیول پر، ان کی اپنی زبان میں، ان کے اپنی لینگویج میں، ان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق کی بات کو پوری حکمت و بصیرت سے ان کے سامنے رکھنا ہے.
کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ یقیناً مانیں گے، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے ہیں ظاہری اعتبار سے، ہم سے زیادہ وسائل والے ہیں ظاہری اعتبار سے، وہ کیوں نہیں لیں گے؟ وہ ضرور لیں گے اس چیز کو، ایسا ہو سکتا ہے، اور ہم کو اللہ نے بھیجا اس لیے میرے بھائی، تو ان میں بھی کام کرنا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ پھریں گے چلیں گے تو اندازہ ہوگا، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز آ رہے ہیں، اکثر اس میں سے مسلمان ہیں، چاہے وہ جناب والا صومال سے آئے، سوڈان سے آئے، جناب والا روہنگیا سے آئے، برما سے آئے، اور ادھر ملک شام سے آئے، اور ادھر عراق سے آئے، کہیں کہیں سے، جو پوری دنیا سے مسلمان اس وقت ریفیوجیز کی شکل میں، کہیں 50,000، کہیں 25,000، کہیں 1,00,000، کہیں 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ تک بھی آئے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں، ان کا حال اتنا برا ہے میرے دوستوں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، یہ مرتد ہو رہے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ دماغ میں لایا جا رہا ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں اسلام کی بات نہیں کرنا، اسلام کا کام نہیں کرنا، نہیں تو تمہارے کو پھر الیگل کر دیتے، نہیں تو تمہارے کو پھر ملک سے نکال دیتے، تمہارا اسٹیٹس ختم کر دیتے، ایسا ایسا ڈرایا جاتا ہے، یہ بیچارے پھر چرچ میں جانا شروع کر دے رہے ہیں، یہ یہاں کی آزادی کو دیکھ کے اپنے مذہب سے دور ہو جا رہے ہیں۔ ہم ایک یونیورسٹی کے اندر گئے، جہاں پر سوڈان کے دو سو بچے ایک سال میں آئے ہوئے تھے، گشت کر رہے تھے ہم لوگ، صرف دو سال میں 200 میں سے 8 بچے آ رہے تھے مسجد کو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سوڈانی کتنے پکے ہوتے ہیں نماز کے، ہمارے پاس تو کوئی نماز نہیں چھوڑتا، بولے یہاں آنے کے بعد میں 196 بچے 192 بچے وہ نماز کو آنا چھوڑ دیے، یہ کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم ایک طرف ایسی جماعت میں نکلے ہوئے تھے وہاں پہ گشت میں، یہ کیفیت ہے، الحاد چل رہا ہے، دہریت چل رہی ہے، ارتداد چل رہا ہے، اور ہماری اپنی نسلوں کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ہم کتنے خطرناک موقف میں کھڑے ہوئے اس وقت، کیسی خطرناک جگہ پر ہیں، فتنوں کا یہ دور ہے میرے بھائی، فتنوں سے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو، دجال کا فتنہ قریب ہے، دجال قریب ہے، فتنہ تو اس کا آ بھی چکا ہے، ساری دنیا میں یہ جو بے حیائی بدتمیزی کے فتنے چل رہے ہیں، یہ دجالی فتنے ہی کہلاتے ہیں، دجال تو آنے والا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، اپنے اولادوں کو کیسے بچائیں گے، یہ اصل میدان کام کرنے کا یہ ہے میرے دوستو بھائیوں، اپنی امت کو مسلمانوں کو بچانا ہے، مسلمانوں کی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور ان لوگوں تک ہدایت کو پہنچانے کا انتظام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور یہ ساری جد و جہد کام ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن کوشش میں نے کتنی کی کتنی نہیں کی وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ جو ادارے ہیں جہاں پہ حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، علماء تیار کیے جاتے ہیں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی، اور محدثین تیار کیے جاتے ہیں، فقہا تیار کیے جاتے ہیں، مفتی تیار کیے جاتے ہیں، یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، احیاء دین کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو سپورٹر بننا ہے، اس کا محافظ بننا ہے، اور تن من دن کی بازی لگانا ہے، یہی نہیں کہ خالی آپ جناب ایک چند پیسے چندے میں دے دیں، اس سے کام نہیں ہونے والا ہے، آپ کو دماغ بھی لگانا ہے، تھوڑا دعا بھی کرنی ہے اس کے واسطے، فزیکل ورک بھی کرنا ہے، آپ کے اپنے پاس بھی ادارہ قائم کرنا ہے، ہمیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے اس میدان اس فیلڈ کے اوپر، محنت کرنا ہے، اور جہاں یہ کام ہو رہا ہے ان کو اتنا طاقتور بنا دینا کہ وہ جم جائیں، ہمارا فیوچر اسی میں محفوظ ہے، اسلام کا یعنی جمنا اس ملک میں، مسلمانوں کا جمنا اس ملک میں انسٹیٹیوٹ کے جمنے پر ہے، یاد رکھ لیجئے، مسجدوں کے بننے پر نہیں ہے، مسجد قرطبہ میں اس سے بڑی بڑی ہیں، مسجد اسپین میں اس سے اچھی اچھی ہے، مسجد غرناطہ میں اس سے اچھے اچھے ہیں، سمرقند و بخارا میں ایسی مسجدیں ہیں کہ کیا کوئی بنا پائے گا، دمشق میں ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ کیا کوئی بنائے گا، اسپین میں ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ کیا کوئی بنائے گا، مسجدوں سے نہیں بچا کرتا دین، انسٹیٹیوٹ سے بچا کرتا ہے دین، اداروں سے بچا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانیت سازی کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہی تو مسجدیں کام آتی ہیں، مسجدیں فرض ہیں، مسجدیں بھی بناؤ، مسجد ضروری ہے، مگر مسجد بننے کے بعد یہ سمجھ لینا تمہارا یا ہمارا کہ کام بن گیا اور مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ابھی ہم گئے تھے ایک جگہ پر، اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ یعنی کئی ملین خرچ کر کے لوگوں نے بنا دی ہے، اور نماز میں دو تین آدمی ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی نہیں رہیں گے، پھر ہفتے کے ہفتہ اتوار کو اتوار کھلنے والی مسجد ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں رہے گی، مسجد بنا لینا ہے، فرض ادا کرو، اور اس پہ بہت زیادہ پیسے لگانے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، امت کا پیسہ نچوڑنا، اور اگر ایک فرض کر لو 500,000 میں کوئی مسجد بن سکتی ہے، اس پہ 5,000,000 لگا دے رہے ہیں، بھائی یہ 4.5 ملین کے مدرسے بناؤ،
آپ پیسے مت جمع کرو نہیں بول رہے ہم آپ کو 5 ملین، لیکن یہ تو دیکھو کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی اتنی شاندار مشینیں بنا کے اس کی شو کرنے کی، اس پہ امت کا پیسہ لگا. ابھی امت میں یہ استعداد کہا ہے کہ اتنے زائد پیسے وہ ڈالے، اس میں دینے کے بعد اس کی انرجی ختم. امت کو بقدر ضرورت سکھایا گیا کوئی کام، ضرورت کے بقدر کیا کرو. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے آرگنائزیشنز وغیرہ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایک بات چلاتے ہیں بھائی 10 ملین جمع کرنا ہے، 5 ملین جمع کرنا ہے. وہ مسجد پوری 5 ملین کی بنا دی، 10 ملین کی بنا دی، 310 ملین کی مسجد ہے وہ جو ہم جا کے دیکھ کر آئے ہیں بالٹیمور کے اندر جو بنی ہے، 310 ملین کی مسجد ہے. اس کے ساتھ وہ سب بنایا بلا بلا بتا. خیر وہ تو خیر حکومت نے بنایا، طیب اردوغان نے کیا نا وہ کام، انہوں نے افتتاح کیا اس کا کہ چلو بھائی حکومت کے لیول پہ ایک چیز بنی ہے، ایک تاریخی چیز بھی ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب دوسرے بھی دیکھا لے کہ چلا پھوکی اپنے پاس مشہور ہے نا، وہ جو کرنے کو جا رہے ہیں. تو اس میں ہماری امت کی انرجی کو اور امت کے مال کو لگا دیا جاتا ہے باطل جگہ پر، تو ہماری صلاحیت اور ہماری کیپیسٹی تو اتنی نہیں ہے. اگر ہمارے دماغ کام کرے ہمارے مسلمانوں کے، بھائی ٹھیک ہے 5 ملین اللہ نے جمع کرا دیا مسلمانوں سے ماشاءاللہ، 1 ملین کے اندر اندر مسجد کا کام کر لو، بقیہ 4 ملین سے ادارہ بنا لو. 0.5 ملین کی مسجد بہت ہو جاتی ہے کام چلانے کے واسطے، اس کے بعد 1 ملین، 1.5 ملین کا مدرسہ چلا لو، حافظ بنا لو کچھ بچوں کو، عالم بنا دو کچھ بچوں کو، اسکول کا اچھا نظام قائم کرو. پرائیویٹ اسکول کے نام سے جو کچھ بدتمیزی طوفان بدتمیزی چل رہی ہے ملک میں، آپ کو کیا اندازہ ہے؟ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، دیکھا ہم نے اس فیلڈ میں، چونکہ ہمارے پاس اسکول چلاتے ہیں ہم لوگ، تو اس کو دیکھنے کے واسطے ہمیں دوسرے اسکول بھی دیکھنے پڑے. کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ چند دعائیں یاد کرائی جائیں، چند حدیثیں یاد کرا دی جائیں، نہ ثقافت میں، نہ تہذیب میں، نہ سپریٹ سسٹم میں، وہی کو ایجوکیشن ہے، نہ پردے میں. وہ بالغ بچیاں ہیں، وہ بالغ بچوں کے ساتھ میں بیٹھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں اپنا توشہ کھول کھول کے، اور بےحودگی. نہ کھانے پینے کے احتیاط میں، وہ ہر قسم کی چیز دکانوں سے لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول کے، اسلامک اسکول کے نام سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. نہیں، قرآن پاک کی سورت یاد کرا دیتے ہیں، دعا یاد کرا دیتے ہیں، ایک بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مگر اس کو تو اسلامک اسکول نہیں بولیں گے نا. اسلامک اسکول کا مطلب پھر اسلامک ہونا ہے، اس کو انوائرمنٹ پورا اسلامک ہونا ہے، پردہ ہونا ہے وہاں پہ، سپریٹ ہونا ہے تعلیم، وہاں پر حیا اور تمیز کی تعلیم ہونا ہے، یونیفارم اس کا صحیح ہونا ہے، لباس صحیح ہونا ہے، سلیبس صحیح ہونا ہے، اس میں دینیات کے چیپٹر مضامین شامل ہونا ہے، اور کتنے شامل ہونا ہے، کس جماعت کو کتنی غذا دینی چاہیے روحانیت کی اور دین کی، وہ طے ہونا ہے علماء کی طرف سے. ہمارے اسکول میں الحمدللہ تعالیٰ 9 سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں، جیسے بھی ہے پابندی ہے بہت حد تک، پوری احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. جو عورتوں کا سیکشن ہے اس میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا. تعلیم جو ہے نا 2 کے بعد الگ ہے بالکل، جو اسکول ہمارا چلتا ہے. ہم دارالعلوم الگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسکول الگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تحفیظ القرآن قرآن پاک کے حافظ بنانے کا نظام الگ ہے، اور دارالعلوم میں مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، ویکینڈ کا الگ ہے، ویک ڈیز کا الگ ہے، لڑکوں کا حفظ الگ ہے، لڑکیوں کا حفظ الگ ہے، مسائی مدرسہ پھر الگ ہے. دونوں جگہوں پہ، دونوں بلڈنگوں میں شریعہ بورڈ کی کوشش چل رہی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے. چونکہ بعض مرتبہ تعارف کے درجے میں آ کے بول دینا پڑتا ہے، ورنہ بالکل طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ کوشش ہو رہی ہے وہ سنا کے کوئی تعریفی جملے کہلوانا ہے کہ صاحب واقعی تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ویسا نہیں ہے. چونکہ آپ سے تعاون لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. ہم بولتے ہیں بھائی یہ کر رہے ہیں، دیکھو تمہارا فرض بنتا ہے، ہم آپ سے حوصلہ چاہتے ہیں، ہمت چاہتے ہیں تھوڑی، اور مدد بھی چاہتے ہیں. مدد کرو، یہ امت مسلمہ کی مدد ہے، مدد کرو، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، مدد کرو، یہ دین کی خدمت ہے. چونکہ ہم کو مدد کرنے والا بنایا گیا اور مدد کی ترغیب دی گئی، یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسی ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کہ کون مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے، کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اگر کھڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ لبیک کہہ کے، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہارا حوصلہ اس سے آگے ہونا چاہیے، تمہاری ہمتیں اس سے بلند ہونی چاہیے، تمہارا ظرف اس سے عالی ہونا چاہیے، تمہاری استقامت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تمہاری قربانی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. بس میرے دوستو، اس گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، لیکن بہرحال تھوڑا سا وقت ہو گیا، چونکہ آج ہفتہ بھی ہے. اگر آپ تھک گئے تو ذرا کل زیادہ دیر تک سو جاؤ، تو انشاءاللہ تعالی، مگر یہ ہے کہ کوئی ساتھی ایسا نہ ہو کہ جس نے حصہ نہ لیا ہو، کچھ نہ کچھ تعاون نہ کیا ہو، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، ہمت بھی بڑھ جائے گی اور سپورٹ بھی ہو جائے گا بہت آسانی سے۔ یہ امت کا کام ایسا ہے کہ اگر ہر کوئی حصہ لے لینا تو بڑے بڑے کام انجام پا جاتے ہیں، بڑا کام ہو جائے گا۔ حکومتوں سے جو خرچے برداشت نہیں ہوتے وہ خرچے امت اپنے طور پر کر لیتی ہے۔ میرے دوست، میں یہاں انڈیا حیدرآباد جاتا ہوں چونکہ ہر سال، تو آنے سے پہلے ایک مدرسے میں گیا تھا، میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی دیکھ کے کہ 14,000 بچے اس مدرسے میں، 14,000، اور صبح دوپہر شام ان کے کھانے کا انتظام مدرسے کی طرف سے ہے۔ اور اس میں سب سے عجیب بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ کھانا ان کو ایک جگہ کھلایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے مدرسے میں یہ کہ ٹیفن لینا، جا کے اپنا کھانا لا لینا، اپنے روم میں لا کے کھا لینا ہے نا، ان کا نظام ویسا نہیں ہے۔ 14,000 ایک ساتھ کھاتے ہیں اور 1.5 گھنٹے میں 14,000 کھا لیتے ہیں، اتنا بڑا سسٹم ہے۔ 15-15, 20-20 منٹ سے ان کی باری مقرر کی گئی ہے کہ بھائی 10 بجے یہ شروع ہوں گے، 10-20 کو دوسرا بیچ آ جائے گا، جب تک فارغ ہو جانا ہے، اور دوسرا سیٹ اپ تیار ہو جاتا ہے، اور 10:40 کو تیسرا سیٹ اپ ہے۔ 1.5 گھنٹے کے اندر پورے 14,000 بچے کھا لیتے ہیں۔ عالم بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے بہت کام ہو رہے ہیں دنیا میں، اس ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یونیورسٹی میں جاؤ، کتنے بچے ہیں؟ 45,000 بچے۔ کتنے بچے ہیں؟ 50,000 بچے۔ 40,000-35,000 بچوں کی یونیورسٹی تو چھوٹے کم درجے کے لوگوں کی، خالی ایلینوائز کے اطراف میں 50 یونیورسٹیاں ہیں۔ دینی مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ 5, 12, 13۔ ارے کیا ہو گیا اس امت کو میرے بھائی؟ اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک اس امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ بنائیں گے، تیار کریں گے، مال بھی لگانے والے ہوں گے، جان بھی لگانے والے ہوں گے، پھر صلاحیت والے لوگ جب پیدا ہوں گے نا، یہ ہمارے علماء وغیرہ، تو آپ بڑی خدمات ان سے ہوں گی۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ حوصلہ آپ دکھا سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، کر کے سپورٹ فرمائیے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی مدد ہو جائے گی اور کام کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود کرنے والے ہیں کچھ، تو کام تو بس اللہ ہی لینے والا ہے، لے لے اللہ پاک اور سہولتیں پیدا فرما دے۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سامحنی، تکلم تو فی الاردو ولیکن مشکل ہے، لیکن جزاکم اللہ شکرا۔